الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معلن الجود والكرم وآله وبارك وصلِّ صلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، یقیناً یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ میں نے نکاح کی فضیلت سے متعلق چند معروضات گزشتہ سال عرض کیے تھے، اور پھر چونکہ ستمبر کا مہینہ قریب تھا یا شروع ہو چکا تھا کہ جس میں ختم نبوت کے حوالے سے پوری دنیا میں گفتگو ہوتی ہے تو پھر ہماری گفتگو کا محور و مرکز وہ عنوان اور وہ موضوع تھا. نکاح سے متعلق بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ جسے آپ کی خدمت میں بیان کرنا بہت ضروری تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا ختم ہوتا ہے تو شادیوں کا ایک سلسلہ ہمارے ملک میں شروع ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے چند باتیں میں اور آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اس یقین اس امید پر کہ آپ کھلے دل اور کھلے کانوں سے ان معروضات کو سماعت فرمائیں گے. اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھ پر رحم فرمائے کہ میں بہت آسانی کے ساتھ اپنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں, بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دوں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ عنوانات ہیں جن پہ مختصرا گفتگو کرتا ہوں. پہلی چیز, پہلی بات, پہلا عنوان, پہلا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہ چیز اور وہ بات یہ ہے کہ کیا بندہ شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے جس کے گھر میں اس نے رشتہ بھیجا, جس خاتون جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے, آیا کہ وہ اسے دیکھ سکتا ہے یا نہیں, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اس حوالے سے جب میں مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھا تو اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں دو تین گروہ ہیں. ایک گروہ تو تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے, اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ بعض مرتبہ اس معاملے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ بعد میں صرف پچھتاوے کے, ذلت و رسوائی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. سب سے پہلے تو جب ایسے لوگوں کے یہاں رشتہ آتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے, اور پھر اپنی بیٹی اپنی بہن کو جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو اس لڑکے کے ساتھ گھومنے کی بالکل اجازت ہوتی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. حالانکہ جہاں پر ایسے معاملات ہیں تو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بجائے منی کرنے کے اگر آپ نکاح کر دیں تو یہ جوڑا کئی گناہوں سے بچ جائے گا, اور اگر کچھ معاملات آگے بھی بڑھتے ہیں تو تب بھی کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہو. لیکن لوگوں کے بعد علماء کی اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب پانی سر سے بالکل اونچا ہو جاتا ہے تو بعض لوگ پڑھے لکھے خوشی سے نہیں سماتے, پھولے نہیں سماتے, وہ اجازت دیتے ہیں گھومنے کی پھرنے کی. اور پھر جب ہم سمجھاتے ہیں, علماء سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم, آپ کا کام تو گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر جانا, آپ کو کیا پتا کہ دنیا کہاں پر پہنچ گئی, دنیا ترقی کے کس راستے پر جو ہے وہ گامزم ہو گئی, آپ مولویوں کو کیا معلوم. اور پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے کے معاملات کیوں کر رہے, آپ اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو ابھی نکاح تو نہیں ہوا منگنی ہوئی ہے اور آپ اجازت دیتے ہیں گھومنے کی, انہوں نے کہا شاہ صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ اسے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اور پھر جب معاملات آگے بڑھتے ہیں تو ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ نکاح سے پہلے ہی لڑکی بچے کی ماں بن جاتی, پھر معاشرے میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں یہاں پر, مجھے بتائیے
چلیے آپ کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا، ٹھیک ہے صاحب. اگر ایک وقت گزارنے کے بعد آپ اس منگنی کو 6 مہینے رکھتے ہیں یا سال رکھتے ہیں، سال گزارنے کے بعد لڑکا یہ کہے کہ اب مجھے اس لڑکی کی ضرورت نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ اس کا کریکٹر درست نہیں ہے. مجھے بتائیے، ہمارے معاشرے میں تو لڑکے کا کچھ بھی نہیں جاتا، ہمارے معاشرے میں جو کچھ جاتا ہے لڑکی کا جاتا ہے، لڑکی والوں کا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لڑکا زنا کرے تو ہمارا معاشرہ اس کا بائیکاٹ نہیں کرتا. اگر وہ پیسے والا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے، اس کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے. ساری پگڑیاں اچھلتی ہیں تو لڑکی والوں کی اچھلتی ہیں. تو خدا کے لیے مسلمانوں، اگر یہ رسم کہیں پر ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ منگنی نہیں کریں، پھر آپ نکاح کر دیں. اگرچہ آپ رخصتی بعد میں کرنا چاہتے ہو، کیونکہ کئی گنا ایسے ہوں گے کہ جس سے یہ جوڑا جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. تو ایک گروہ تو ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، اچھا ایک گروہ ہے. اگر آپ گاؤں دیہات کی طرف جائیں، سندھ کی طرف آپ چلے جائیں، پنجاب کی طرف آپ چلے جائیں، خیبر پختونخوا کی طرف آپ چلے جائیں، تو اس میں ان علاقوں کے اندر بعض لوگ بالکل جٹ اور بالکل نرے جاہل، اور اس معاملے میں تو گردنیں مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نہیں صاحب، نکاح سے پہلے کوئی ہماری بیٹی کو دیکھے ہو ہی نہیں سکتا، نکاح سے پہلے کوئی ہماری بہن کو دیکھے ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو اس کی جو ہے شامت آ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ نوبت جو ہے وہ خون خرابے تک پہنچ جاتی ہے. اور تیسرا گروہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک دینی طبقہ، اور اس دینی طبقے کا نام لینے والے کچھ لوگ جو بعض مرتبہ تو بہت نرم پڑ جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے میں لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں، اور آپ کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یاد رکھو کہ زندگی کے اندر اعتدال سے کام رکھو. اس کو آج کے دور میں کہتے ہیں گرے ایریا. ایک گرے ایریا اپنی زندگی میں ضرور رکھو، کسی کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ اور کسی کی نفرت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ پھر واپسی کا راستہ نہ رہے اور پھر شرمندگی اٹھانی پڑے. تو خدا کے لیے یہ بات میری ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں. اب یہ 3 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایک گروہ تعلیم یافتہ طبقہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو دینی کہتے ہیں کہیں پر وہ پلپلے پڑ جاتے ہیں اور کہیں پر بہت ہارڈ لائن جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ جاہل لوگوں کا ہے جو اس معاملے کے اندر گردنیں کاٹنے اور مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اب آئیے، جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، جب ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی احادیث موجود ہے، جب سنت رسول اللہ علیہ السلام ہمارے پاس موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر ان چیزوں پر غور کیا جائے تو یہ جھگڑا بالکل ختم ہو سکتا ہے، یہ سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں. ہم ذرا اسے دیکھتے ہیں آج کی نشست میں، اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. سب سے پہلے تو قرآن مجید و قرآن حمید کی اس آیت کو دیکھنا ہوگا. یعنی سوال یہ ہے، کیا نکاح سے پہلے جس خاتون، جس لڑکی سے بندہ شادی کرنا چاہتا ہے اسے دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ذہن میں رکھیں. اور قرآن مجید و قرآن حمید کی یہ آیت مقدسہ جو میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا فنکحوا ما طاب لکم من النساء، اور نکاح کرو جو پسند آئے تمہیں عورتوں میں سے، اور نکاح کرو جو پسند آئے تمہیں عورتوں میں سے. ایسے لوگ جو گردنیں کاٹنے کے لیے تیار، مرنے مارنے کے لیے تیار، ایسے لوگ کہ جو بہت شدت اختیار کر لیتے ہیں، ان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں. آیت مقدسہ کے چھوٹے سے حصے پر بار بار غور کرو، اسے پڑھو تو مسئلہ حل ہو جائے. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور نکاح کرو جو پسند آئے تمہیں عورتوں میں سے. یعنی جو عورتیں تمہیں پسند آئے نکاح کرو، جو عورتیں تمہیں پسند آئے نکاح کرو، جو عورت تمہیں پسند آئے نکاح کرو. مجھے بتائیے کوئی چیز پسند کب آئے گی؟ کوئی چیز پسند اسی وقت آئے گی نا جب تک کہ اسے دیکھا نہ جائے. جب دیکھا جائے گا تبھی تو چیز پسند آئے گی. تو جب تک دیکھا نہ جائے تو چیز پسند نہیں آ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اس کی اجازت دے رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول اجازت دے رہا ہے تو کوئی مولوی کون ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حلال فرمائے ہوئے کو حرام کر دے اور حرام کیے ہوئے کو حلال کر دے؟ یہ اختیار کسی مولوی کے پاس نہیں. تو اس میں واضح طور پر اشارہ ملتا ہے کہ ہم اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہیں تو ہم نکاح سے پہلے اس خاتون کو دیکھ سکتے ہیں. قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے. آئیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، سنیے ذرا. پہلی حدیث مشکاۃ شریف کی ہے، اور اگر آپ مشکاۃ شریف کا مطالعہ کریں تو صاحب مشکاۃ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے ایک باب باندھ دیا کہ باب النظر الى مخطوبت و بیان العورات، یعنی جس عورت کو پیغام نکاح دیا جائے اسے دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں. اس پر صاحب مشکات نے پورا ایک باب بانا اور اس میں چند احادیث جو ہے وہ ذکر فرمائی. تو پہلی حدیث مشکات شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ میں انصار کی ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انصار کی ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضور کریم علیہ السلام نے جب سوال سنا تو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اسے دیکھ لو، جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو ہے اس کی اجازت دی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مسلم شریف، سنن نسائی، ابن ماجہ، یہ تمام احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اس معاملے میں بہت ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص نے حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک انصاری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے، یعنی جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم نے اس عورت کو، اس خاتون کو دیکھ لیا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا. اب سنیے حضور کے الفاظ، حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ لو، کیونکہ انصار کی عورتوں میں کچھ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ جا کر کے دیکھ لو کیونکہ انصار کی عورتوں میں کچھ ہوتا ہے. اب شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمانا جاؤ جا کر کے دیکھ لو ان کی عورتوں میں کچھ ہوتا ہے، شارحین فرماتے ہیں انصار کی عورتوں کی جو آنکھیں ہوتی تھیں وہ چھوٹی ہوتی تھی، تو اس لیے حضور نے فرمایا جاؤ جا کر کے دیکھ لو کہ ان میں کچھ ہوتا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو مجھ سے حضور نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں. فرمایا اسے دیکھ اس لیے کہ یہ زیادہ قریب ہے تم دونوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا جاؤ جا کر کے دیکھ لو، کیونکہ جب بندہ دیکھتا ہے، کوئی خاتون، کوئی لڑکی جب نکاح کے لیے وہ نکلا ہے پسند آتی ہے، اور کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو ضرور پسند آتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تم دونوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے ہے. یعنی اس سے پتا چلا کہ اس سے بھی جو ہے وہ الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور بندہ راغب ہوتا ہے اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے. حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے حضور ایک عورت سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، تو آپ نے فرمایا جاؤ اسے دیکھ لو، شاید اس سے تم دونوں میں محبت پیدا ہو جائے. جاؤ جا کر کے اسے دیکھ لو، شاید اس سے تم دونوں میں محبت پیدا ہو جائے. میں ایک انصاری عورت کو لے کر، اب جب حضور نے اجازت دے دی تم نکاح کرنا چاہتے ہو جا کر کے دیکھ لو، شاید اس سے تم دونوں میں محبت پیدا ہو جائے. اب فرماتے ہیں مغیرہ بن شعبہ میں ایک انصاری عورت کو لیے ان کے والدین کے پاس پیغام دینے گیا اور ان سے حضور کا ارشاد بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو، شاید اس سے تم دونوں میں محبت پیدا ہو جائے. اب انہوں نے اس بات کو بڑا عجیب جانا، کہ حضور نے اجازت دی. انہوں نے اس بات کو بڑا عجیب جانا, اللہ اکبر. اب جب یہ بات چل رہی تھی تو جس لڑکی کو وہ دیکھنے گئے تھے وہ پردے کے پیچھے وہ بات سن رہی تھی. اب لڑکی نے پردے کی اور سے جواب دیا, پردے کے پیچھے سے جواب دیا, اگر میرے آقا نے اجازت دی ہے, حکم دیا ہے, تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو, ورنہ میں قسم دیتی ہوں, یعنی اگر میرے سرکار نے کہا ہے مجھے دیکھ سکتے ہو, اگر سرکار نے اس کی اجازت نہیں دی تو میں تمہیں قسم دیتی ہوں یعنی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. گویا اس نے یہ بات ناگوار سمجھی اور میں نے اسے دیکھا. مغیرہ بن شعبہ فرماتے میں نے اسے دیکھا اور میں نے پھر اس خاتون سے نکاح کر لیا. میں نے اسے دیکھا اور میں نے اس خاتون سے نکاح کر لیا. پھر جب نکاح ہو گئے اور جب یہ میاں بیوی آپس میں بیٹھتے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں ہم پھر آپس میں اپنی محبتوں کا ذکر کیا کرتے کہ حضور علیہ السلام نے کیسا شاندار نسخہ جو ہے وہ ہمیں ارشاد فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے, اگر وہ اسے دیکھ سکتا ہے جس کو نکاح کا پیغام دیا ہے دیکھ لے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو پیغام دیا اور چھپ کر کے اسے دیکھ لیا. یہ صحابی رسول ہیں حضرت جابر. میں نے لڑکی کو پیغام نکاح دیا اور چھپ کر کے اسے دیکھ لیا, یہاں تک کہ میں نے اس کی وہ خوبی بھی دیکھی جس نے مجھے نکاح کی جانب رابط کیا, لہذا میں نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کر لیا. میں نے چھپ کے دیکھا, ایک خوبی مجھے ایسی نظر آئی کہ جس نے اس کی طرف راغب کیا اور میں نے اس خاتون سے نکاح کر لیا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے حضور نے فرمایا اے لوگو جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا اگر ممکن ہو تو اسے دیکھ لے, دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں کوئی ایسی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہے. حضور نے اس حدیث شریف میں بھی جو ہے وہ اجازت دی. حضرت محمد بن سلمہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کسی عورت سے شادی کی خواہش پیدا کرے اسے دیکھ لینا چاہیے, کیونکہ دیکھ لینے سے طرفین میں محبت اور پھر محبت میں دوام پیدا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا اسے دیکھ لینا چاہیے. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک عورت, اب یہ بڑی اہم بات ہے, یا تو حضور اجازت دے رہے ہیں شادی کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو, شادی کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو, شادی کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو, اللہ اکبر. اب حضور کے ساتھ کیا معاملہ ہے ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اب فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا, حالانکہ حضور کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, لیکن اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا. تو ابھی حدیث سے بھی یہ پتا چلا کہ کوئی عورت اگر کسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہو یا مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے عورت کی طرف دیکھ سکتا ہے. اب یہاں پر مفتی احمد یارکان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نے, اللہ ان کے مزار شریفہ پر رحمت الرحمان کی بارش نازل فرمائے, ہم لوگوں کے لیے ایک شاندار نسخہ بیان کیا. یہ تمام گفتگو کی اس پہ حاشیے لکھے اور ایک بڑا شاندار نسخہ بیان کیا, وہ یقیناً ہم سب کو اور آپ کو بالکل پسند آئے گا. فرماتے ہیں اگر عورت کو دیکھنا ہے, لڑکی کو دیکھنا ہے, آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اسے دیکھنا ہے, تو فرماتے ہیں عورت کو کسی بہانے سے اس طرح دیکھا جائے کہ عورت کو پتا نہ چلے. کیوں؟ فرماتے تاکہ ناپسندیدگی کی صورت میں عورت کو رنج نہ اٹھانا پڑے. عموماً یہی ہوتا ہے نا گھروں کے اندر کہ دیکھنے کے لیے آئے, آپ بہن یا بیٹی کو دکھاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں صاحب سمجھ میں نہیں آئی، پھر دوسرے آتے ہیں نہیں صاحب سمجھ میں نہیں آئی، تو اس سے عورت جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی چلی جاتی، اور وہ یہ سمجھتی ہے تو میں تو بس معاشرے کا ایک شوپیس بن کے رہ گئی، کوئی آتا ہے دیکھتا ہے انکار کر دیتا، آتا ہے دیکھتا ہے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر مفتی احمد یارکان سعیدی نعیمی رحمت اللہ علیہ کا یہ نسخہ بڑا شاندار ہے، فرماتے اس انداز سے دیکھا جائے کہ اس کو پتا نہ چلے کہ اسے دیکھا جا رہا ہے، تاکہ وہ رنجیدہ نہ ہو، تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ کاش کہ ہم مسلمان علماء کرام کے بیان کیے ہوئے اس نسخے پر عمل کر لیں تو یقیناً ہم لوگ کامیابی کے راستے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو ایک موضوع، اس پر میں نے مختصر گفتگو کی، اب دوسری ایک اور اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اہم بات یہ ہے کہ کوئی شخص، آپ جانتے ہیں کہ فلاں گھر میں فلاں لڑکی کے لیے ان صاحب نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا ہے، آپ کو معلوم ہے، تو اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے اب یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا رشتہ اس کے گھر میں بھیجے جب تک کہ وہ رشتہ واپس نہ ہو جائے، یا وہ رشتے کرنے، یا وہ لڑکے والے اس کی اجازت نہ دے دیں۔ اگر وہ اجازت دیتے ہیں آپ رشتہ بھیجیں، اگر ان کو جواب مل جاتا ہے ٹھیک، ہم کو جا لڑکا جو ہے وہ پسند نہیں ہے، آپ جو ہے وہ رشتہ بھیج سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو بھیجنا، علماء کرام فرماتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے۔ چنانچہ قرآن مجید و قرآن حمید نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ زیادتی ہوئی نا کہ کسی شخص نے کسی گھر میں پیغام نکاح بھیجا، آپ کو معلوم ہو گیا آپ اپنے لڑکے کا پیغام نکاح بھیج رہے ہیں، یہ زیادتی ہوئی، تو قرآن مجید و قرآن حمید نے اس سے جو ہے بالکل سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجے جب تک کہ اس سے پہلے پیغام بھیجنے والا وہاں بات ختم نہ کر دے یا اسے اجازت نہ دے دے۔ اجازت مل جاتی ہے آپ پیغام نکاح بھیج سکتے ہیں، یا وہاں لڑکی والے منع کر دیں تو پھر بھی آپ پیغام نکاح جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ اور ایک جگہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک چیز جو آپ اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں، تم میں کوئی نہیں ہو سکتا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اللہ اکبر، کتنا شاندار نسخہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ہمیں تعلیم فرمایا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں، جتنے نوجوان غیر شادی شدہ ہیں ان کی خدمت میں اب میری گفتگو کے یہ جو وقت رہ گیا، یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں کہ جس دور میں اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس اب وقت نہیں، زندگی بڑی فاسٹ ہو گئی اور بہت سارے نوجوان زنا کی طرف راہی اور راغب ہیں، اور عموماً پتہ نہیں یہ گھٹیا سوچ کہاں سے آ گئی کہ صاحب آم کھانے سے مطلب رکھو، درخت نہ گنو، صاحب جب دودھ بازار میں مل رہا ہو تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت، گائے پالنے کی کیا ضرورت۔ یہ بازاری لینگویج میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہوٹلوں پر بیٹھ کر، گٹر کے نالوں پر بیٹھ کر، ڈکنوں پر بیٹھ کر اس کے یہ گفتگو ہوتی ہے گھٹیا گھٹیا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب کیا فائدہ شادی کرنے کا، بھلا شادی کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ شادی سے تو انسان پھنس جاتا ہے، شادی شدہ لوگوں کی زندگی دیکھو کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ جو ہے وہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نکاح کے کتنے فوائد ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں ان فوائد کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ نکاح کا، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کی تکمیل ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے ایک سنت کی تکمیل ہوتی ہے۔ ان کو بتاؤ نکاح پر ثواب کب ملے گا، شادی پہ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ نکاح اس نیت سے کریں کہ اس سے میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ادا ہوگی تو ثواب ملے گا، آپ اس نیت سے کریں کہ میری نفسانی خواہش پوری ہوگی ثواب نہیں ملے گا. اس نیت سے کریں کہ حضور کی سنت ادا ہوگی تو ثواب ملے گا. گویا کہ نکاح ایسی سنت ہے کہ جس سے تقریباً ہر مسلمان محبت کرتا ہے اور ہر مسلمان کو محبت کرنی چاہیے. اب سنیے حضور کا ارشاد ترمذی شریف میں, حضرت انس رضی شریف کے راوی فرمایا من احب سنتی, حضور نے فرمایا من احب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کی, فقط احب بنی, اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احب بنی یکون معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی کل وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی کل روز قیامت وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہاں پر میں تھوڑی گفتگو کر کے, اور آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے, عموماً ہمارے معاشرے میں کیا ہے. ہمارے معاشرے میں زانی اگر پیسے والا ہے تو اس کے ریسپیکٹ کرتے ہیں سارے لوگ, صاحب مالدار ہے پیسے والا ہے, مسجد میں 10 لاکھ دے دیے, مدرسے میں 20 لاکھ دے دیے, اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو آئندہ کے لیے پیسہ جو ہے وہ دینا بند کر دے گا, ہوتا ہے یا نہیں. اگر کوئی ملازم کام کرتا ہے اس کا سیٹ زانی ہے, اس کو مجبوراً عزت کرنا پڑتی, اگر کوئی الفاظ کہیں گے تو نوکری سے نکال دے. تو ہمارے معاشرے میں زنا کرنا عیب نہیں ہے, سب مرد ہے, مرد سے تو یہ کام ہو ہی جاتے ہیں, مرد کا گناہ چھپ جاتا ہے, عورت کا گناہ نہیں چھپتا. ہمارے معاشرے میں زنا کرنا آسان, اپنے حرام کاموں کے اندر ملوث ہیں. اگر یہ مالدار ہے تو ہمارا سارا معاشرہ برا مت مانیے گا, ہم سب اس کی عزت کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں زنا کرنے والے کی کوئی مذمت نہیں ہے. ہاں اگر کسی بیوی کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا یا اس کی بیوی بیمار رہتی ہے, اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, سارے کے سارے محلے والے لعنت کرنے کے لیے جمع ہو جاتے, کیا ضرورت ہے شادی کی, کیا ضرورت ہے نکاح کی, جب ایک بیوی موجود ہے تو پھر کیا ضرورت ہے دوسری بیوی کی. سارے چودھری سارے پہلوان آپ دیکھیے WWF کھیلنے کے لیے میدان میں آ جاتے, سب سے پہلے تو اولاد ہی دشمن بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے صاحب, یہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اولاد ہی سب سے پہلے کھڑی ہو جائے گی, کیا ضرورت آپ کو شادی کرنے, کیا ضرورت ہے آپ کو نکاح کرنے. اسی طرح کوئی بیوہ خاتون شوہر اس کا مر گیا یا اس کو کسی نے اس کے شوہر نے طلاق دے دی, اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو بھی ہوٹنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک کا گھر کمبخت نے تباہ کر دیا, اب دوسرے کا گھر تباہ کرنے کے لیے جا رہی ہے. یہ بازاری بولی ہے, مجھے مجبوراً یہاں بیٹھ کر کے بولنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کے دل میں بٹھاؤں باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, بیوہ عورتوں کے نکاح کو برا سمجھا جا رہا ہے, دوسری شادی کو معاشرے کے اندر برا سمجھا جا رہا ہے. یہ جتنے حقوق نسواں کی چیمپئن ہے جو روزانہ مارننگ شو میں آ کر کے بیٹھتی ہیں, آپ دیکھیں گے یہ سب کی سب گھر بنانے کی باتیں کرتی ہیں, گھر سنوارنے کی باتیں کرتی ہیں, گھر کو کیسے مینج کیا جائے, میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں, کیا ہونے چاہیے, شوہر کی عزت کیا ہے, بڑے لیکچر دیتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ بات ذہن میں رکھنا, تقریباً طلاق یافتہ ہیں, تقریباً ان میں خواتین جو ہے وہ طلاق یافتہ ہیں جو دوسری عورتوں کو آ کر کے سمجھا رہی ہیں کہ گھر کیسے بنتا ہے. ایک بات, اور اس وقت میڈیا پہ بیٹھ کے بولا جاتا ہے کہ جب مرد 4 شادی کر سکتا ہے تو عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی. عموماً یہی لینگویج استعمال ہوتی ہے نا. تو میں ایسی خاتونوں سے, ایسی خواتین سے کہتا ہوں, ایسی خاتون سے کہتا ہوں جو یہ کہتی ہیں کہ مرد 4 شادی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی, آپ کر کے دیکھ لیں, آپ تجربہ کریں نا. پہلے عورت اگر فٹ بال نہیں بن جائے تو مجھے بتانا, صبح ایک شوہر کے پاس, دوپہر میں ایک شوہر کے پاس, شام میں ایک شوہر کے پاس, رات میں ایک شوہر کے پاس, عورت اگر فٹ بال نہیں بن جائے تو پھر مجھے بتانا. خدا کے لیے اسلام کا مذاق نہیں اڑا, حضور کریم علیہ السلام کے فرامین کا مذاق نہیں اڑا. قرآن مجید و فرقان حمید نے جو کہا اس پہ عمل کرنا ہم لوگوں کے لیے ضروری, پیارے مصطفیٰ نے جو فرمایا مانو, خدا کے لیے اس بات میں عیب نکالنے کی کوشش نہ کرو. ورنہ قریب ہے کہ ایسے شخص کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے. تو اس سے بچنے کی کوشش کرو. اب آئیے میں آپ کو ان لوگوں کے پاس لے کے چلتا ہوں, ان لوگوں کی بارگاہ میں جنہوں نے شب و روز حضور کے دیکھے, حضور کی باتیں سنی, حضور کا دیدار کیا. آئیے ان کے معاملات کیا ہیں سنیے آپ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور سے اتنے کلوز تھے, اتنے کلوز تھے, اتنے قریب تھے کہ باہر سے جب لوگ آتے تو سمجھتے کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ حضور کے گھر کے فرد ہیں. اس طرح سمجھا کرتے تھے کہ حضور کے سگے رشتہ دار ہیں, کہ اتنا حضور سے قریب رہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری زندگی کے 10 دن باقی ہیں, مجھے پتا چل جائے تو جانتے ہو میں کس چیز کو پسند کروں گا. فرمایا کرتے میں نکاح کو پسند کروں گا, میری زندگی کے 10 دن باقی ہوں میں نکاح کو پسند کروں گا. کیوں؟ فرمایا کرتے مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں غیر شادی شدہ جاؤں, مجھے یہ بات پسند کہ میں اللہ کی بارگاہ میں غیر شادی شدہ جاؤں. اچھا جناب, دوسرے حضور کے غلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی, دو بیویاں, ان کی دو بیویاں مرض طاعون میں فوت ہو گئیں, اور کہتے ہیں کہ خود بھی اس بیماری میں مبتلا تھے, لیکن اکثر کہا کرتے تھے زوجونی, میری شادی کرو, کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کے دربار میں غیر شدہ شادی شدہ حاضر ہوں, مجھے یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کیوں اس بات کو کہتے تھے کہ میری شادی کر دو, ہماری شادی کر دو, کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا شادی شدہ مسلمان کی غیر شادی شدہ پر ایسی فضیلت ہے جیسی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کی گھر میں بیٹھنے والے پر فضیلت ہے, ایسے شادی شدہ کی فضیلت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا شادی شدہ کی ایک رکعت, شادی شدہ کی ایک رکعت غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. اب دیکھیں کوئی حکمت تو ہے نا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اس طرح سے ترغیب دے رہے اور یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ بات ذہن میں رکھنا کہ شادی شدہ کی فضیلت, نماز کی اس کی فضیلت, جہاد میں اس کی فضیلت, یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں یہ برکات و ثمرات عورتوں کے لیے بھی ہے. اگر عورت شادی شدہ ہے اس کی بھی ایسی فضیلت ہے جیسے کہ مرد شادی شدہ کی فضیلت ہے. اللہ اکبر. حضرت بشر حافی بہت بڑے بزرگ ہیں, ایک نام ہے صوفیہ کی دنیا میں حضرت بشر حافی کا. کہتے ہیں کہ ان کا ایک دور گزرا جس میں یہ شراب پیا کرتے تھے. بعض نے کہا یا شراب کے نشے میں مست تھے, ان کے گھر کے اندر شراب ہوتی تھی مٹکوں کے اندر. ایک بار شراب کے نشے میں مست ایک راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ گندے پانی میں ایک پرچہ رکھا ہوا, پرچہ تیر رہا تھا اور اس میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی. حضرت بشر حافی, یہ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو, حضرت بشر حافی نے وہ کاغذ اٹھایا, 2 درہم کا عطر خریدا, اس پہ عطر لگایا اور اسے بلند جگہ پہ رکھ دیا کہ تیرا مقام کاغذ یہ نہیں ہے, تجھ پہ بسم اللہ لکھی ہے تو تیرا مقام یہ ہے, بلند ہے تیرا مقام, رکھ دیا. گھر چلے گئے, نشہ اترا گھر میں موجود ہے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی, کہا کون؟ کہا فلاں. دروازہ کھولا, کہا کون ہے آپ, کس لیے آئے ہیں؟ کہا بشر اللہ تبارک و تعالی نے تجھے سلام بھیجا ہے, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. حضرت بشر سوچنے لگ گئے کیا نیکی میں نے کی کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا. پھر سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچے, ہاں وہ کاغذ کے جس پہ بسم اللہ شریف لکھی تھی میں نے اس پہ 2 درہم کا عطر لگا کے اوپر رکھا تو اللہ کو میری یہ نیکی اتنی پسند آئی, کاش کہ میری ساری زندگی انہی کاموں میں گزرتی. اللہ اکبر. پھر گھر سے نکل گئے, ننگے پاؤں نکلے تھے اور عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے, سارے گناہ کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا تو حضرت بشر کا مقام اس قدر بلند. لیکن سنیے, امام غزالی فرماتے ہیں حضرت بشر حافی کا یہ قول بیان کرتے ہیں کہ فرمایا بشر حافی نے امام احمد ابن حنبل مجھ پر تین درجے فضیلت رکھتے ہیں، تین وجہ سے فضیلت رکھتے ہیں، وہ وجہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو وہ طلب حلال اپنے لیے بھی کرتے تھے، دوسرے کے لیے بھی، ایک خوبی امام احمد ابن حنبل کی یہ، حلال کی جستجو اپنے لیے بھی کرتے دوسرے کے لیے بھی، اور میں صرف اپنے لیے کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ امام احمد ابن حنبل نے شادیاں کی مگر میں نے شادی نہیں کی، اور تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے امام منتخب ہوئے۔ حضرت بشر حافی جیسی شخصیت امام احمد ابن حنبل کے بارے میں فرما رہی ہے، مجھے تین وجہ سے مجھ سے فضیلت رکھتے ہیں، بلند مقام ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ شادی شدہ تھے اور میں نے شادی نہیں کی۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اولیاء کرام بھی یہ بات جانتے ہیں کہ شادی شدہ کی جو ہے وہ کیا فضیلت ہوتی ہے۔ تو میں نے پہلا فائدہ یہ بیان کیا کہ اس سے حضور کی سنت کی تکمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا فائدہ، علماء فرماتے ہیں شادی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی نظر پاکیزہ ہو جاتی ہے، شہوت کا زور توڑ دیتی ہے شادی، شرمگاہ گناہ سے محفوظ ہو جاتی ہے، غور فرمایا، نظر کی حفاظت ہو جاتی ہے شادی سے، اور یہ شہوت کا زور توڑ دیتی ہے شادی، اور شرمگاہ گناہ سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب نکاح اور شادی شدہ شخص جب شادی کر لیتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا؟ حضور نے فرمایا جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ کسی مسلمان نے اگر شادی کر لی، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اور باقی جو آدھا ہے اس میں وہ اللہ سے ڈرے، آدھا ایمان مکمل ہو گیا، وہ شادی کرنے سے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور باقی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ حضور نے فرمایا اے نوجوان، جو کوئی تم میں سے نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، کیونکہ شادی کرنے سے انسان بد نگاہی اور بدکاری سے بچ جاتا ہے، اور اگر کسی کو نکاح کی استطاعت نہ ہو، سرکار نے فرمایا، پھر وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے بچاؤ کا ذریعہ ہیں، اگر طاقت ہے تو شادی کرو، اگر نہیں ہے تو وہ روزے رکھو۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ انسان بد نگاہی سے بچ جاتا ہے، تو یاد رکھیے وہی بچتا ہے جو بچنا چاہتا ہو، جو بچنا نہیں چاہتا کتنی پابندی لگا دے وہ نہیں بچے گا۔ ریڈ سگنل کی جو ریڈ لائٹ ہے، اس کا کام ہے گاڑیوں کو روکنا، اگر ڈرائیور نہ رکے تو اس میں لائٹ کی غلطی تو نہیں، سگنل کی غلطی تو نہیں، یہ تو اس بندے کی غلطی ہے نا جو سگنل کو توڑ رہا ہے۔ تو شادی تو بد نگاہی سے بچاتی ہے، مگر اسی کو بچاتی ہے جو بچنا چاہتا ہے، ورنہ آج کا جتنا شادی شدہوں کو مستی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جو ہے وہ غیر شادی شدہ کو مستی نہیں ہے، اور دنیا زنا کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں۔ اور اس پر میں نے ماہ رمضان المبارک غالباً دوسرے جمعے میں گفتگو کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ زنا سے متعلق، لیکن یہاں پر بھی یہ بات سن لیجئے، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے بندو زنا کے قریب مت جاؤ، کیونکہ زنا سراسر بے حیائی اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ حضور نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض نے کہا کہ نور ایمان اس وقت اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قرية فقد احلوا انفسهم عذاب اللہ، جب کسی بستی میں، کسی شہر میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، تو گویا اس بستی اور شہر والوں نے اپنے اوپر عذاب الہی کو دعوت دے دی ہے، بجلی کا عذاب، سیلاب کا عذاب، ٹارگٹ کلنگ کا عذاب، لاشوں کا عذاب، یہ سب عذابات سے ہم نہیں گزر رہے، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب طوفان ہمارے سروں پر آ جائے گا پھر آنکھیں کھولو گے، اس سے پہلے کیا آنکھیں کھلنے والی نہیں ہے؟ پہلے تو کچھ تھا لوگوں کے دلوں کے اندر خوف خدا، اب میں دیکھتا ہوں وہ بھی ختم ہو کر کے رہ گیا. جو گناہ عام دنوں میں کرتے ہیں ماہ رمضان میں بھی وہی گناہ جاری ہے، وہی کام جاری ہے. تو خدا کے لیے مسلمانوں یہ وقت ہے کہ ہم لوگ اپنی آنکھیں کھولیں. حضور نے فرمایا جب کسی بستی کسی شہر میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے گویا اس بستی اور شہر والوں نے اپنے اوپر عذاب الہی کو دعوت دے دی. اس کے بعد فرمایا دوزخ میں دوزخ والے زانی مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں سے جو بدبو پھیلے گی اس سے تکلیف اٹھائیں گے. دوزخیوں کو تکلیف ہوگی جو زانی مردوں اور عورتوں کی شرمگاہ سے پھیلے گی. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ زنا تو بعد کی بات ہے، کسی کو کسی بچے کو یا کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھنا، اب اس کا وبال کس قدر ہے ذرا یہ بھی سن لیجیے آپ. جو لوگ بیگانی عورتوں کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں کل قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں سیسا کلئی ڈالی جائے گی. ایک بار فرمایا حضور نے بری نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، گویا جس کو لگ گیا اس کا بدکاری سے بچنا مشکل ہے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کو یہ سمجھایا کرتے تھے، اے لوگوں اپنے آپ کو بری نظر سے بچاؤ، کسی عورت یا لڑکی کی طرف غلط نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ بری نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے اور یہ فتنے کے لیے ضروری ہے. چنانچہ یہ نزت الناظرین بہت مشہور کتاب ہے، اس میں اس واقعے کو لکھا. ایک شخص مر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملات کیے، پوچھا اس نے، اس نے کہا سارے گناہ معاف کر دیے مگر ایک گناہ کے بدلے مجھے کھڑا رکھا اللہ نے، اور اتنی دیر کھڑا رکھا کہ میرے چہرے کا گوشت نکل کے گر گیا، اتنی دیر کھڑا رکھا. تو پوچھا وہ گناہ تو نے کیا کیا تھا، کہنے لگا ایک دن میں نے ایک لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھ لیا تھا. صرف شہوت کی نظر سے دیکھنا، بری نظر سے دیکھنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کا جو ہے وہ گوشت ہی گرا دیا. پہلا فائدہ میں نے آپ کو بتایا نکاح کا، حضور کی سنت کی تکمیل ہوتی ہے. دوسرا فائدہ شہوت کا زور ٹوٹ جاتا ہے، نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. اور تیسرا فائدہ میں آپ کو بتاؤں، وہ پہلا فائدہ بھی بہت بڑا ہے کہ حضور کی سنت کی تکمیل ہوتی ہے، اور تیسرا فائدہ بھی بہت بڑا ہے. سن لو یہ بات غور سے، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، زنا کی طرف راغب ہیں، سچی توبہ کرو، آؤ دین کی طرف، اسلام کی طرف. نکاح کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے نیک اولاد آپ کو عطا فرما دی، خدا کی قسم قبر بھی چمک اٹھے گی، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اگر نیک اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا، نکاح کی برکت سے دنیا بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. یہ نیک اولاد بڑی اہمیت رکھتی ہے. حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ، مجھے بات یاد آ گئی بیٹھے بیٹھے، آپ کے پیر و مرشد حضرت باب الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا صاحب سے فرماتے، فرید شادی کر لو. آپ کوئی جواب دے دیتے، ایک مرتبہ ہو گیا، دو مرتبہ ہو گیا، تین مرتبہ ہو گیا. ایک دن مرشد نے بٹھا ہی لیا، بیٹھو فرید، ہم تم سے کہتے ہیں شادی کرو، تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی حضور ایک خوف ہے جو میرے دل میں رہتا ہے، اس وجہ سے میں شادی نہیں کرتا. غور سے سنیے گا بڑوں کی باتیں. فرمانے لگے کیا خوف ہے؟ کہا حضور شادی کروں گا تو اولاد ہوگی. ہاں وہ تو ہوگی، اگر اولاد بگڑ گئی، نافرمان ہو گئی، یہ سارے لوگ تو مجھ پہ تنقید کریں گے، یہ فرید کا لڑکا ہے، یہ فرید کا بچہ ہے، یہ فرید کا بچہ ہے. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اپنی آنکھ کا شیطیر کسی کو نظر نہیں آتا، لوگ علماء کی اولاد کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. کوئی آئے ویسا نکالنے، کوئی آئے کہ ہم تاکہ ان کے سامنے کہیں آپ بڑی ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کو تو آپ سمجھا نہیں سکے، اپنی اولاد کو تو آپ سدھار نہیں سکے، اور ہم کو آپ آئے بڑے نصیحت کرنے والے. یہی ہوتا ہے معاشرے کے اندر. علماء کو تنقید کا فوراً نشانہ بنایا جاتا ہے. عرض کی حضور اگر اولاد نیک ہو گئی تو اچھا ہے، اگر اولاد بری نکلی نا یہ تو مجھ پہ تنقید کریں گے لوگ. اللہ اکبر، پیر و مرشد بھی پیر و مرشد سے بڑا شاندار جواب دیا. فرمانے لگے فرید اچھا ہم سے معاہدہ کر لو، ایگریمنٹ کر لو، معاہدہ کر لو. کہا حضور معاہدہ کیا ہے؟ کہا جتنی نیک ہو تم لے جانا، جتنی بری ہو ہمارے نام پہ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے معاہدہ کر لو، نیک ہو تم لے لینا، بری ہو ہمارے نام پہ چھوڑ دینا، ہم اپنے رب سے بخشوا لیں گے، معاہدہ کر. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. تو نیک اولاد نکاح جب بندہ کرے، ایک نیت تو یہ ہو کہ حضور کی سنت کی تکمیل ہوگی، اور دوسری نیت یہ ہو اے اللہ بس میری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے، اور تیسری نیت یہ ہو کہ اے اللہ جب تو مجھے اولاد دینا اس سے تو نیک اولاد دینا. یہ نیک اولاد بہت بڑا سرمایہ ہے. چنانچہ حضور نے فرمایا اللہ تعالی جنت میں ایک مومن بندے کے درجے کو بلند کرے گا، بلند کرتا ہے. وہ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ میرے درجے کو کس وجہ سے بلند کیا گیا، یا یہ درجات کیوں بلند ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائی استغفار کی. حدیث کے دوسرے الفاظ بھی دعائی ولدی کا، تیرے درجے اس لیے بلند ہوئے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائی مغفرت کی، دعا کی ہے اس نے، اس وجہ سے تیرے درجے بلند ہو گئے. چنانچہ امام رازی تفسیر کبیر میں اس بات کو لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ مرنے والے پر عذاب ہو رہا، اللہ اکبر، اور اسے جہنم میں دیکھ گئے. کام سے فارغ ہو کر واپس اسی جگہ سے آئے، اسی قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ اب یہ بندہ جنت میں ہے، سارے عذابات ختم. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں کچھ دیر پہلے یہاں سے گزرا تو اس کی قبر تو جہنم بنی ہوئی، اب گزرا ہوں تو اس کی قبر تو جنت، ایسا کیوں ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسا بات یہ ہے جب اس کا انتقال ہوا نا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے یہاں اولاد پیدا ہوئی، جب بڑی ہوئی اس نے سوچا کہ اس بچے کو کیوں نہ میں اللہ کا نام سکھاؤں، تو اس نے عالم کے پاس بھیج دیا، عالم نے اس بچے کو اللہ کا نام سکھایا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عالم نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں نے فرشتوں میں اعلان کیا فرشتوں جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان الرحیم کہے کیا میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں؟ تو اس وجہ سے میں نے اس کے باپ پر سے عذاب کو ختم فرما دیا. تو آپ نے دیکھا کہ نیک اولاد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو اس کا جو ہے وہ کس قدر اور کتنا بڑا فائدہ ہے نیک اولاد کا. اللہ اکبر. اب اس سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور یہ وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ نشست میں یہ باتیں بھی پیش کروں. اور ایک اور وبا جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، ہم رشتہ داریوں کے نام پر، دوستیوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو دے رہے ہیں نکاح میں، ان سے لے رہے ہیں، لیکن ہم سوچ نہیں رہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ عاشق رسول ہے یا نہیں، عاشق غوث اعظم ہے یا نہیں. ہم نے صرف دوستی کو دیکھ لیا آج، ہم نے صرف رشتہ داری کو دیکھ لیا ہے، ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جس لڑکی کو ہم لے کے آ رہے ہیں یہ یا رسول اللہ کہنے والی ہے یا نہیں، یا غوث اعظم کہنے والی ہے یا نہیں. تو اس بارے میں بھی یہ ساری باتیں جو علماء نے لکھی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اور اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے کہ حقوق کیا متعین کیے ہیں شریعت نے، مرد پر کیا چیز ضروری ہے کہ بیوی کی پوری کرے، اور بیوی کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ مرد کی یہ چیز پوری کرے. انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں آپ تشریف لائیے گا، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.